نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الحمد لله، اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق دیتے ہیں ذکر کی، لیکن آج کی اس شب جمعہ پر جو توفیق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ ذوالحجہ ہے اور اس کی جو پورا مہینہ بہت بابرکت ہے، بالخصوص اس کے جو یہ 10 دن ہیں اللہ نے دیے افسر، یہ بہت ہی زیادہ افسر دن ہیں اور راتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ جتنے بھی دن ہیں پورے سال میں، جتنے بھی دن ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ 10 دن جو ہیں سب سے افضل ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ دن افضل ہوں گے تو اس میں کی گئی عبادات، دعائیں، توبہ، صدقات، سارے کے سارے دن تحفظل ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہیں ہمیں بڑے منفرد طریقے سے، مختلف طریقے سے گزارنے چاہیے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بہت افضل دن ہے، کوشش کرے اس میں انسان کہ زیادہ سے زیادہ فرائض تو ادا کرتے ہیں، وہ بھی بڑے آسان طریقے سے، تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور دوسرے جو نوافل ہیں اس میں ان کا بھی اہتمام کیا جائے. تمام اور جتنے بھی نیک کام ہیں اس میں، صدقات ہیں یا اور بھی بہت سی نیکی ہیں، تو سوچ سوچ کے 10 دن کو گزارے آدمی. دوسری طرف یہ کہ بھی گناہوں سے بھی مکمل 10 دن کے اندر ہمیشہ کرنا چاہیے، لیے اس میں زیادہ زور لگنا چاہیے کہ گناہ والے کام انسان نہ کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، نگاہوں کو کنٹرول کرے، وجود کو کنٹرول کرے، اور پوری کوشش کرے کہ یہ 10 دن جو ہیں ہم نے تمام خرافات، گناہوں کی چیزوں کو جو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہوگی، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا کہ جو دن اللہ کے نزدیک افضل ہوں. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان دنوں کے اندر یا راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. تو اس قدر فضیلت ہے اس کی آپ یہ دیکھیں. تو ایسی دنوں کے اندر، ایسے اوقات کے اندر، ایسے لمحات میں انسان کو کوئی گناہ کرے یا کوئی نافرمانی اللہ کی کرے تو بہت ہی نہایت افسوس کی بات ہے. تو اس 10 دن کے اندر پورا کنٹرول انسان اپنے نفس پہ کرے اور گناہوں سے بچے، نہ زبان سے ہوں، نہ نگاہوں سے ہوں، نہ ہاتھ سے ہوں، کوئی ایسا گناہ انسان سرزد نہ کرے. جیسے رمضان کے ہم پورے روزے رکھتے ہیں الحمدللہ, تو سمجھ لیں کہ 10 دن ایسے ہم نے گزارنے ہیں کہ بھائی ہم نے اس میں گناہ نہیں کرنے. جتنا زبردست اس میں اللہ نے انعام رکھا ہے پھر کہ افصلیت پہ بتایا ہے اس میں کہ اس کی راتوں میں اور دنوں میں اللہ نے کتنا زیادہ عبادت کا ثواب رکھا ہے. اگر کوئی رات میں انسان عبادت کرتا ہے اس میں, اس رات کے اندر, تو اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اہتمام کریں انشاءاللہ کہ تہجد کو پڑھا جائے صبح. اب تو ایسی ٹائم بڑھ گیا ہے اور مکمل اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 10 دنوں کے اندر نفس کو مارنا چاہیے. زندگی کا کیا پتہ, شاید انہی 10 دنوں سے ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیں. سارا سال تو ہم نہیں کر سکتے اتنی محنت, تو اس میں یہ ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے ہمیں رات کی عبادت بھی کچھ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہوں ان بندے کو میں. کتنا بڑا ثواب ہے, پورے سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر دن میں انسان روزہ رکھ لیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر, تو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ ہمت دے اس میں اگر, تو اللہ تعالیٰ کو وہ دے. اور ایسے موقع ہو تو اس میں بھی انسان آگے بڑھے 10 دن کے اندر, اور اس پر اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث ہے شیخ البرکات رحمۃ اللہ علیہ بالاسناد, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو انسان عبادت کرتا ہے, جیسے تہجد پڑھ لی یا شاہ کے بعد کو نوافل پڑھ لی, سوئے بھی تھوڑا کرتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس کو جو ثواب ملتا ہے کہ جیسے کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا گیا ہو اور وہاں جو عبادت کرتا ہے, ظاہر ہے وہ تو بڑی اخلاص والی عبادت ہوتی ہے, جب آدمی حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے تو اپنی مختلف ہوتی ہے عبادت, دعائیں بہت خلوص سے نکلتی ہیں, عبادت بھی بہت خلوص سے ہوتا ہے, تلاوت بھی بہت خلوص سے ہوتی ہے, اللہ کا ذکر بھی بہت انسان خلوص کے ساتھ کرتا ہے, تو ظاہر ہے مختلف ہوتا ہے بالکل. تو اس پر کمپیئر کیا ہے کہ جو عبادت حاجی اور عمرے میں جانے والا کرتا ہے بیت اللہ کے سامنے یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر, تو اس کے جو عبادت کا ثواب اس شخص کو جو اس رات میں عبادت کرتا ہے پورے سال عطا کیا جاتا ہے. تو آدمی تھوڑی عبادت کی طرف توجہ کرے رات کو, آدمی بھائی نوافل پڑھ لے, تہجد پڑھ لے, 10 دن میں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی مطلب ہے مجبور بابرکت ایام ہے, اس میں دونوں چیزوں کام کرنا چاہیے, عبادت بھی ہو اور اللہ کی ناراضگی سے انسان بچے, تاکہ اس کے پورے ہم فائدہ اٹھائیں ان 10 دنوں کے اندر. اور 10 دنوں میں جو اصل چیز ہے جو ذوالحجہ کے نام سے, کہ بھی یہ مخصوص عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے 10 دنوں میں, وہ عبادت ہے حج کی. آدمی اس پہ فرض ہے وہ بھی حج کرنے جاتا ہے, جو نوافل وہ بھی حج کرنے جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے اس کے اندر بیت اللہ تک سفر کرنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں کونوں سے, دنیا سے ہر انسان جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کرتا پہنچ رہا ہے, اور بے تحاشا جا رہا ہے اور خوشی کے عالم میں جا رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تھوڑی سی سفر میں پتہ ہو تکلیف ہوگی تو آدمی ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یار اس میں تکلیف ہے نہیں جانا, لیکن اس پر ظاہر اس کی تکلیف کو انسان جانتا ہے, جائیں گے گھر میں بھی ہوگی, پیاس بھی رہیں گے, جگہ بھی ملے نہ ملے, پتہ نہیں کیا ماحول ہو, کتنا انتظار کرنا پڑے, بڑے بڑے ملاحد ہوتے ہیں آپ دیکھیں پاسپورٹ کا یہ کرنا, ان تمام کے باوجود بھی جو انسان الحمدللہ کھچے ہوئے لوگ آ رہے ہیں, ہر طرف سے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں اس کی طرف حرم شریف کی طرف. تو کوئی اللہ پاک نے ایسا مقناطیس رکھ دیا ہے اس میں, آپ یہ دیکھیں وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا مقناطیس اس میں, جو آدمی اتنا بھاگا جا رہا ہے بے تحاشا دوڑتا جا رہا ہے, اس میں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں, انہیں جا رہے ہو بے چارے رو رہے ہیں, جن کی جانے کی کوشش دل کرتا تھا جائیں اور کچھ مجبوری ہے, حالات ایسے ہیں, لیکن جب کسی حاجی کو جاتے دیکھتا ہے تو دل رکتا ہے, وہ گیا اور میں رہا جاتا ہوں. جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں, وہ گیا اور میں رہا جاتا ہوں, تو آدمی دل میں محسوس کرتا ہے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے, ہم بھی چلے جاتے, تو ایسا احساس کرتے ہیں انسان. تو گویا دیکھا جائے تو ہر مومن کا دل جو ہے اس کو کھینچتا ہوتا ہے, کھینچتا ہے, جیسے مقناطیس آدمی کھینچتا ہے. مقناطیس کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بس حکم دیا, بھائی کرو پتھر لاؤ, گارا لاؤ, اینٹ لاؤ. ہم سارے مکان ایسے بناتے ہیں اپنے پتھر سے, گارا سے, اینٹ سے, تو وہی مکان بھی ایسے بنا دیا اللہ پاک نے اس جگہ پہ, چھت بھی ویسے لگا دی. کیا کشش تھی اللہ نے اس میں ڈالا؟ اللہ نے تین چیزوں کو کشش ڈالی ہے بالکل سیم, اور تین ہی حقیقت میں وہ بیت اللہ ہے. بولے سبحان, ہم تو ایک سے انٹروڈکشن ہے ہمارا, بہت زیادہ جانتے تو ہیں, اس سے بہت زیادہ متعارف ہیں ہم اس بیت اللہ سے. ہیں اصل میں تین, ایک تو بیت المعمور ہے جو آسمان کے اوپر, اور فرشتے اس پہ الحمدللہ جی طواف کرتے ہیں, وہ بھی ہے. اور ایک ہی بیت اللہ ہے جس میں ہم سب بھاگے جا رہے ہیں, کھینچے جا رہے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, مال بھی خرچ کر رہے ہیں, تکلیف بھی خرچ کر رہے ہیں. ایسے کوئی نہیں جاتا بچہ, کوئی کھینچ ہے اس میں اندر جو کھینچتی ہے ہمیں گناہ سے گناہ. اب یہ کہ بھائی نیک سہلا جا رہا ہے نہیں, گناہ سے گناہ گار اندر بڑا خوش جوش سے جاتا ہے, اپنے تمناؤں کے ساتھ جاتا ہے الحمدللہ. اس کو یہ نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں, نہیں, الحمدللہ ہم تو مکے جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں, وہاں بھی جاتے ہیں. تو تیسرا ایک اور بھی کعبہ ہے, وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ, قلب عبداللہ, یعنی انسان کے دل کے اندر جو قلب ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہے. یاد رکھیں اس کو, ہم بھولیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ چلتا ہے. تو تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام رکھا ہے, تینوں میں یہی مقناطیس ہے. ادھر آسمان پہ فرشتے جھوم جھوم کے چلتے ہیں, ادھر بیت المعمور کی طرف بھاگتے ہیں, ادھر دنیا میں یہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور تیسرا جو کعبہ اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ قلب مومن ہے, یہ بھی کعبہ ہے. صرف تینوں میں ایک ہے, یاد رکھیں. اور چیز بھی تینوں میں ایک چیز ملتی ہے, تینوں میں کشش ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کشش اللہ نے رکھی کیا ہے, کس سے دنیا کھینچتی ہے جو آدمی کھینچ جاتا ہے؟ تینوں میں, انسان میں بھی ہے, قلب مومن کے اندر ہے یہ چیز. وہ کشش کیا ہے؟ تجلیات ذاتیہ کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ, کعبہ بنایا اس میں تجلیات ذاتیہ, اللہ جلوہ فرمایا اس کو, جلوہ گاہ بنائی ذاتی تجلی کی. تو جب وہ تجلی اس پہ اتری سبحان اللہ, تو پوری زندگی, پورے انسانیت کو جس کے دلوں میں ایمان تھا اس کو کھینچ لیا اس نے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کہہ دیتے نا, ابھی ہر سال تم پہ فرض ہے, میں یقین کرنا سب خوشی سے جاتے ہیں. ابھی فرض نہیں تو لوگ جا رہے ہیں, بات سن, فرض نہیں تب بھی تو جاتے ہیں. تو فرض کر دیتا پھر کتنی محبت ہوتی کہ آدمی پھر بھی بھاگا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک محبت کی نشانی, اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو ٹکٹیں نہیں ملتے بعد میں, فرض تو نہیں ادا کر رہا آدمی لیکن اتنی کھچ اس میں. بیت المعمول میں یہ تجلی ذاتی کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کے, اور جو قلب مومن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجلی ذاتی ڈالی ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے, کہ جیسے بیت اللہ کو گند میں ڈال دیا تھا, بت آ گئے تھے, سب کچھ ڈال دی اس میں, اللہ کے نبی تشریف لائے, تمام بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور فرمارے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا, حق آیا اور باطل چلا گیا, بتوں کو نکالا, اور پھر اس کا آب زمزم سے دھوا, غلاف اس پہ چڑھا, پاک صاف اس کو کیا, اصل کعبہ نکلا ہے تجلیات کا. تو پھر دنیا ساری کے ساری مومن تھے اس کی طرف جھومنا شروع ہو گئے. تو قلب مومن بھی بالکل اسی طرح ہے, یاد رکھیں. اندر ہمارے کیا ہے جس طرح سخت, اس کے اندر بت گھس گئے تھے, ہمارے خواہشات کے بت گھس گئے ہیں اس کعبے کے اندر. اس وقت کوئی بت ہے اندر ہمارے خواہشات کو چکابا ہمارے اندر ہے, حالانکہ دلی گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اس کیا ہے کہ خواہشات کے سارے بت جو ہیں اس دل کے اندر گھسے ہوئے ہمارے. تو اس تجلی ذاتی کو نکالنے کے لیے سبحان اللہ, جیسے اس کعبے کو صاف کیا تو اس کے تو نبی آئے, انہوں نے صاف کیا اس کو. اس کے لیے کوئی کامل شیخ چاہیے صاف کر دے. جو کسی کامل شیخ کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو سبحان اللہ. تو پھر وہ جس طرح کعبے کو صاف کرتے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, آج حق آ رہا ہے بدل گیا, تو وہ بھی الحمدللہ اس کے وجود سے تمام بتوں کو توڑتا ہے, آہستہ آہستہ نکالتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غسل دیا جاتا ہے خانہ کعبے کو, اور کس سے؟ آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی غسل ہے, اس کعبے کے لیے بھی غسل ہے. اس کے لیے آب زمزم کون سا ہے؟ سبحان اللہ. اس آدمی کے آنسو ہیں جو توبہ کرتا ہے, اور ندامت سے اس کے آنسو جو نکلتے ہیں اس کعبے کو صاف کرتے ہیں. یہ اس کا آب زمزم ہے. جس وقت انسان توبہ کرتا ہے سبحان اللہ, اور توبہ کے جس وقت آنسو نکلتے ہیں ندامت کے ساتھ, تو اس دل کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ کعبہ آب زمزم سے صاف ہوتا ہے نا, چمک جاتا ہے. اور پھر کعبے پہ غلاف ہے, غلاف چڑھاتے ہیں اس میں خوبصورت. تو دل کے اس کعبے پر بھی غلاف چڑھتا ہے. وہ کون سا غلاف ہے؟ سبحان اللہ. یہ غلاف کون سا ہے؟ قرآن کا غلاف ہے. جب کعبہ چمک جاتا ہے, بن جاتا ہے, تو پھر کیا اس پہ غلاف کس کا چڑھتا ہے؟ قرآن کا. یعنی احکامات خداوندی پہ پورا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر. تو یہ بڑی اونچی چیز ہے. اب بات رہی کھچ کی, سبحان اللہ, اس میں واقعی ایسا ہوتا ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں کھچ کو, تو کسی اللہ والے کے دل کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح دنیا اس کی طرف بھاگتی ہے. لاکھوں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, آج دیکھ رہے ہندوستان کے اندر لاکھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. جب خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تشریف لائے, آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگوں کی آپ باتیں کس سے سنے تھے, کس طریقے سے لاکھوں لاکھوں مسلمان کیا چیز تھی ان میں. آج میری بات سنی آپ کو نہیں سنتا, آپ کی کوئی بات نہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ زبان نہیں تھی ان کے پاس, بلکہ کیا تھا کہ ان کا جو دل تھا وہ کعبہ کا بیت اللہ تھا, اور کھینچتا تھا انسان کو اپنی طرف نور کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں تقریروں سے کیے, تقریروں سے تھوڑی بات بنتی ہیں ان تو نہیں. وہ ان کا دل اتنا صاف ستھرا کعبہ بن گیا تھا کہ جیسے کعبہ انسان کو کھینچتے ہیں نا, وہ بھی اس طرح کفر سے کفر انسان کو کھینچ لیتا تھا اپنی طرف, اب کلمہ پڑھا دیتے تھے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے مکتوبات میں, جو بہت بڑے شیخ ہیں ہمارے نقشبندی شیخ, ویسے بھی معروف ہیں تمام مشائخ میں, تمام تسلیم کرتے ہیں, تمام دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو, ہر مشائخ ہر سلسلے کا. حضرت مجدد سائیں رحمۃ اللہ علیہ, صاحب شریعت ہے, سنت کرنے والے, عجیب و غریب اللہ نے اس بزرگ کو پیدا کیا, اور جس کا خطاب یہ دیا کہ مجدد سائیں رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے انسان سے کوئی کش ہونا جو ہے وہ تو بائن بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے, سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ کش میں کوئی ایسی بات ہو. بلکہ ان کے تو کش بھی جو ہوں گے ایسے انسانوں کے, وہ ایسے ہوں گے ہمیں ہماری تربیت ان سے ہوتی ہوگی. تو ایک دفعہ تشریف رکھتے تھا مراقب تھے صبح کے وقت میں, تو کیا دیکھا مراقب ہوئے تو دیکھا میں پوری دنیا ان کی طرف جھک رہی ہے, جیسے کعبے کی طرف جھکتی ہے نا, پوری دنیا ان کی طرف جھک رہی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے, باقاعدہ جیسا طواف ہوتا ہے سوم کائنات. حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے انسان کی دل کے آگے, یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہے, ایک نقطہ رکھتی ہے. کیونکہ اللہ نے وسعت اتنی دی ہے مومن کے قلب کے اندر کہ جس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سما سکتا ہوں, تو کس میں؟ قلب مومن میں سما سکتا ہوں. تو کیا وسعت ہوگی مومن کی دل کی قلب کی. تو جب انہوں نے دیکھا تو بڑے تسبسم میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری کائنات پوری دنیا ان کی طرف جھکی ہوئی ہے, جیسے طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف ایسے طواف کیا جا رہا ہے. تو انہیں کش میں اللہ کی طرف رجوع فرمایا کہ اللہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے کہ پوری کائنات جو ہے میری طرف جھک رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو سب یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خانہ کعبہ کی طرف جس طرح دنیا گھومتی ہے. تو غیب حتی سے آواز آئی کہ احمد حقیقت تو یہی ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ ہے, اور تیرا جو قلب ہے وہ بھی خانہ کعبہ بن چکا ہے. وہاں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں حج کے لیے, اور اس قلب سے کیا تو دیکھ رہا ہے جو لوگ تیرے ساتھ جھک رہے ہیں, اس قلب سے ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں دین کی طرف آنے کی, اور تیرا فیض جو پوری دنیا میں پہنچے گا اور تو اس سے لوگ فاضیاب ہوں گے. تو یہ ایسی یہ انسان کا دل اگر دیکھیں ہم, اب آپ ہم سوچیں, میں سوچوں, آپ سوچیں, ہم ہیں تو انسان, دل بھی ہمارے اندر وہی رکھا ہے, لیکن کیا قیمت ہے ہمارے دوستوں, کیا قیمت. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق دے رہا ہے ذوالحجہ ہمیں. حقیقت میں یہ بیت جو حج کا جو ایک ہر سال ہم کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے کہ اپنے دلوں کو جھانک کے تو دیکھیں آپ. اللہ نے تمہارے دل کے اندر یہ صفت ایسی رکھی ہوئی ہے, اپنے دل کو تو پاک کرو ان خواہشات سے, نفسیات سے, ان چیزوں سے. है ये सोचने वाली बात दोस्तों, दिल को साफ करें, अल्लाह ताला देखें सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र है कितनी बड़ी चीज़ है। वक्त लगाए आते सोचे कि ये तो मेरे असल सिफत है, मकनातीस है मेरा दिल, तो बुराई की तरफ क्यों खींचता है, ये अच्छाई की तरफ क्यों नहीं खींचता, इसमें क्या सिफत खत्म हो गई मेरी, मुनाफ़त है, बुराई है, गंदी चीज़ें हैं, गलत बातों मुँह से निकलती हैं, सुबह शाम तक हम गंद बात करते हैं, लेकिन सिफत हमारे अंदर तो अल्लाह ने रखी है खाना काबा वाले, खुदा ना खास्ता खाना काबा में जाकर गलत काम करने लगे, कोई बुरी बात करे सारी दुनिया उसको क्या कहेगी कि यार देखो कैसे इंसान है, इधर भी गाली गलौज करता है, इधर भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह फरिश्ते सुबह और शाम हम पे लानते भेजते हैं कि देखो अल्लाह ने इनके दिल में एक काबा रखा है, बैतुल्लाह मौजूद है, इसमें तजलियात जाती है, और जी ये काम करता है फिर इसकी उसकी हरकतें इस आदमी की कितना गिर चुका है। जैसे खाना काबा हम देखे किसी इंसान को कहेंगे, इसी तरह जो हमें देखते हैं ये काम करते हैं, तो इस तरह हम पे फिर बड़ा बड़ा कहते हैं फरिश्ते भी कि देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये इतनी बड़ी चीज है दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो दिया हमें खाना काबा, और इसके साथ एक चीज जो बड़ी जबरदस्त चीज है कि उस्तफ अल्लाह जो बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, जो हम जा रहे हैं हकीकत में इन्विटेशन है, ये हाजी सारे जाते हैं ना, ये इन्विटेशन दिया गया है उनको, खुद कोई नहीं जा सकता, किसका इन्विटेशन है, अल्लाह का है, खुद कोई नहीं जा रहा वहां, ये मैं बता दूंगा, ये कैसे जा सकता है जिसके मैंने खुद देखा है कि जिसके चलने की ताकत नहीं होती वो हज पे पहुंचा होता है, उसका सच कर रहा होता है, हम तो ये कहते हैं अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है, अभी इसके ये इंजेक्शन लगाना है, वो हज की तैयारी करके जाके तवाफ कर रहा होता है, ताजुब। और ऐसे ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, इस तो मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहदा किया है, पैसे वाले बैठ जाते हैं, बगैर पैसे वाला पहुंचा होता है, कमाल जी है उसके हज फिर के जब वो पहुंच जाता है, उसका अल्लाह ने इंतजाम भी किया होता है, वो जाता है जी मेरे पास तो एक चाय के पैसे भी नहीं है, वो जाकर पीछे मल्टीप्लाई करता है कि पाकिस्तान इंडिया के जब जाकर देखते हैं एक चाय का कप उनको तो मिलता है 10 रुपए का, 15-20 रुपए का एक कप बनता है, तो गरीब आदमी बेचारा वो कैसे पिए, तो वो जाकर स्टार के पास बैठता है, ऐसे इंतजाम अल्लाह ने कहते खुद उसके कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता है, दस्तरखान लगा दिए जाते हैं उसके लिए, पूरा ऐसा खाना खाता है कि तो सोच भी नहीं सकता आदमी ऐसे इंतजाम के। तो भी क्या इसकी क्या वजह है, इसकी वजह है इन्विटेशन अल्लाह की तरफ से, वो कब हुआ, अल्लाह ने खुद दिया, उस वक्त दिया, देखिए आप सुभान अल्लाह, कि जब जंगल बियाबान था वहां कुछ भी नहीं था सुभान अल्लाह, और अल्लाह ने आबाद करने सोचा तो स्टार्ट कहां से किया, सबसे पहले तो आपकी एहलिया जो थी उनको कहा कि बच्चे को लेके तू वहां चला जा, कहां चला जा, मकान है कोई जमीन है कोई चीज है कुछ भी नहीं, ऐसी जगह जा यहां तूने पहुंचना, वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं, जंगल बियाबान एक दो पहाड़ी, उसके बाद खुश्क न पानी न कुछ, वहां छोड़ के चल पड़े जा रहे हैं, उनके बात तो सुने, सरताज आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, आज मुझसे कोई नाराजगी है आपकी या कोई खता हो गई है कि क्यों जा रहे हैं आप, कोई जवाब नहीं, हंसते रहो कोई जवाब नहीं दे रहे, वो पीछे भाग रहे हैं कि कहां छोड़ रहे हैं हमें आप, या कौन में पूछेगा, हजरत कोई जवाब नहीं, तो उनको सिर्फ एक मुझे जवाब दे दें फिर आप दात हो रहे कि आपकी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से, ये मुझे बता दें इतना तो बताएं, तो हजरत इब्राहिम ने कहा ये अल्लाह की मर्जी से, तो जवाब क्या था हजरत आशिक उनका सबसे पहला जवाब सुभान अल्लाह जो अल्लाह ने जुबान भी किया हसबुनल्लाह व नियमल वकील, कहते जाते हैं अब जाए अब यहां से नहीं जाए, उस जगह पर आखिर अल्लाह ने देखे आस्ता आस्ता कैसे बनाया, और जो हजरत इब्राहिम समय बड़े हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उन्होंने कभी यहाँ जगह बना दो बिल्डिंग बना देगी, और बिल्डिंग बना दी गई बैतुल्लाह बना दिया गया, फिर भी कोई नहीं आदमी वहीं वो खड़े हैं 2-3 आदमी, ये तो बन गया अल्लाह ताला अब क्या करूँ, अब तो इस तरह कर खड़ो के आवाज़ मार, ये किसको आवाज़ मारूँ, ये कौन सा आवाज़ पहुँचाएगा मुझे, अल्लाह का हुक्म था देखे क्या आवाज़ तूने आवाज़ मार, क्या आवाज़ मारे, बस इसकी तरफ आओ जाओ भागते चले आओ तुम इस काबे की तरफ, अल्लाह का हुक्म है, तुम सुने अल्लाह ताला ये कौन सुनेगा कहाँ जाएगा क्या होगा सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा मेरे खलील तुझे क्या मालूम, आवाज देना तेरा काम बंदे भेजना मेरा काम हो, आज तो तू देख रहा है तू अकेला खड़ा है यहाँ है ही कुछ नहीं, تو یہاں تو ایسا ہوگا کہ پھر آنے کے لیے لوگوں کو چپا زمین میں نہیں ملے گی جہاں بیٹھ سکے. کبھی آپ دیکھیں وہ اعتکاف میں جائیں رمضان میں, تو جہاں بسترے بچھے ہوتے ہیں تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا کہ چلے کیسے, کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی, اتنے لوگ سوئے ہوتے ہیں وہاں پر, کتنی بڑی. اور ہر روز سنتے ہو بھی بڑھ رہا ہے خانہ کعبہ, بڑھ رہا ہے خانہ کعبہ, بڑھا رہے ہیں بھی حرم شریف بڑھ رہا ہے. وہ کہاں تک بڑھے گا؟ اور جب بھی جائیں آپ حرم شریف بڑھ گیا آپ آسانی ہوگی, لیکن رش وہی ہوتا ہے اور وہی جگہ پڑی فل ہوتی ہے انسان. کیوں؟ اب یہ پتہ ہی چلا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں, سب کچھ جا رہے ہیں, یہ کس طرح آ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے جو انوائٹ کیا تھا اپنے خلیل کی, جو اعلان کیا تھا, انویٹیشن ہے. حاجی حاجی مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا. بولے سبحان اللہ, میرا ملک مہمان ہے تو کتنا اہتمام کرتا ہوں, آپ کو کوئی مہمان ہے کتنا اہتمام کریں گے؟ تو جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کا کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. تو حاجی جو ہے بھائی تو بڑی اونچی چیز بن جاتی ہے آرام باندھنے کے بعد. جس نے سفر شروع کر دیا تو وہ تو اللہ کا مہمان بن گیا, وہ تو اگر چلتا اس نے نیت کی ہے وہ مر گیا تب بھی سیدھا جنت میں, اور احرام کی حالت میں اٹھے گا وہ آخرت میں تکبیر پڑھتا ہوا. کوئی معمولی رتبہ نہیں بن جاتا اس کا, وہ تو ایک وی آئی پی انسان بن جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنا سے گناہ گار انسان ہے, بس سفر اس نے جاری کیا, اللہ کی آواز پہ چل پڑا, وہ مہمان بن گیا. وہ عورت, وہ مرد, بہت انسان مہمان ہے. کس کا؟ اللہ خود فرماتا ہے حدیث ہے, فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور فرشتوں کو جمع کر کہتے ہیں, فخر سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ آدمی جو ہیں میرے اسپیشل گیسٹ ہیں اس دنیا کے اندر, یہ میرے مہمان ہیں, ہم ان پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے انہیں انوائٹ کیا ہے میرے پاس آئے. تو سنو, سب سے بڑی ایک مہمان آئے, کیا میزبان کا یہ حق نہیں کہ اس کو خوب نوازے؟ میں تو پھر رب ہوں جو ان کو نوازوں گا. کیسے نوازوں گا؟ کہ سب سے پہلے کہ جتنے بھی لاکھ دس لاکھ لوگ کھڑے ہیں میرے نزدیک کوئی تشخیص نہیں ہے کون ہے یہ. سبحان اللہ, میرے نزدیک کوئی نہیں ہے کون قاتل ہے, کون گناہ زانی ہے, کون برا ہے, کیا کچھ کرتی ہے, کیا کرتا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میرے مہمان ہیں, اور جو میرے مہمان بن گئے تو سب سے پہلے میں ان کو یہ جو مہمانی کروں گا یہ کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. بہت بڑی بات, ایک دفعہ آج ایسا نصیب ہو جائے, سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, فکر غم ختم ہو جاتا ہے انسان, یاد نہیں لگا کہ میں ختم, پہلا ہی نام یہ ختم, مغفرت, جو بھی یہاں سے جائے گا بخش ہی بخشایا, سیدھا جنت میں اس طرح مر جاتا ہے سیدھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے پھر کھانے کا انتظام ہوگا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, کھانے کا میں انتظام کروں گا, مہمان ہے میرے, اللہ کھانا کہاں کھلائے گا؟ کہ کھانا یہاں نہیں, کھانا ان کو جنت میں کھلاؤں گا. تو پتہ ہی چلتا ہے حاجی جو ہوتا ہے الحمدللہ, اس کا جس کو مرے گا تو سب سے پہلا جو اس کو فیسٹ ملے گا, کھانا ملے گا اس حاجی کو, تو پہلے اس لیے ملے گا, اللہ کہے گا یہ میرا مہمان تھا اس کو وہ کھانا دو جو میں نے حج پہ اس کو کھلانا تھا. کتنا احترام ہے اس کا, اور کتنی بڑی چیز ہے حاجی کی, وہ تو وی آئی پی, اس کو مزے ہیں اس کے, بھائی کھا رہا ہے پی رہا ہے, بخشا بخشا ہے, فرشتے ہے اس پہ صلوات بھیجتے ہیں, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو رہی ہے, جس طرح نگاہ کرتا ہے رحمت ہی رحمت آ رہی ہے. وہ تو ایک عجیب چیز, نور کا گولہ بنے ہیں وہ لوگ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے بڑی مزیدار, سبحان اللہ, نبی کرسم جب سنایا تو حضرت عمر نے اس کو روایت فرمایا حدیث کو, تو فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا حضرت عمر ابن عمر سے کہ یہ جو مغفرت حاجیوں کے لیے کی جا رہی ہے, اللہ نے اعلان کر دیا یہ صرف حاجیوں کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے؟ بڑے نقطے کی باتیں کرتے ہیں نا صحابہ, تو یہاں بڑے مزیدار بات ہے. ہم تو یہی چاہتے کہ تو حاجی ہیں, انہیں کا معاملہ مانے مہمان ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں پیچھے. تو بھائی بڑی اونچی بات کی انہوں نے, حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بھائی یہ صرف حاجیوں تک نہیں اللہ کی رحمت, بلکہ کیا ہے جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی اللہ نظر رحمت کرتا ہے, ان کو بھی نہیں چھوڑتا. یہاں پر ایک بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا علماء دین نے کہ دیکھیں یہ کیا سوچ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو یہاں ہیں, ہمارا بھی مغفرت ہو جائے گی, ہم بھی بخشے جائیں گے. تو یہاں ایک سنیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اور میں اور آپ غور سے سن لیں اس بات کو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ایک عمل کرنا پڑے گا. یعنی چھوٹا سا طریقہ بتا دیا ہے, وہ کیا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے, اور جس شخص نے جو بھی نفلی تو سب قربانی کرتے ہیں, نفلی ہو، واجب ہو، جیسی بھی قربانی کرنی ہو سانے، تو تقریباً سب شامل ہوتے ہیں. تو اس میں ایک کام کرے آدمی وہ یہ کہ پہلے جیسے چاند نظر آنے کے بعد وہ نہ ناخون کاٹے نہ بال کاٹے. تو کیا مطلب؟ کہ یہ مشابہت ہو جائے گی، ریزمبلنس ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ حاجی کے ساتھ. بولے سبحان
اللہ.
یہ حکم آ گیا کہ جو یہ کام کرے گا، عورت ہو یا مرد، کوئی بال نہ کاٹے پہلے زلزلہ دیکھنے کے بعد، اور آج دوسرا دو زلزلہ تھی میں، اور ناخن بھی نہ کاٹے. کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے جب احرام میں نہ بال کاٹتا ہے نہ ناخن کاٹتا ہے نہ خوشبو لگاتا ہے، یہ سارے لوازمات اس کے ساتھ ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ رکھ دیا کہ تم نے یہ دو کام کرنے ہیں، تم احرام تمہارے نہیں، یہ دو کام کرو. کیا؟ کہ اگر تم ناخن نہ کاٹو اور بال نہ کاٹو. لیکن ایک چیز ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. تمام علماء کے اتفاق اس پر کہ کیا چیز ہے، یہ مستحب ہے. اس میں بڑا سا نقطہ ہے، یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں. ایک نقطہ بتایا گیا ہے کہ تم مشابہت اختیار کرو حاجی کی، اور جب تم مشابہت اختیار کر لو گے حاجی کی، اس کی شکل بنا لو گے، تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ کیونکہ حاجی اس کے محبوب بندے بن چکے ہیں، اس کے پیارے بندے ہیں، اللہ ان کی ہر ادا سے پیار کر رہا ہے، وہ اس کے مہمان ہیں. تو جب تم اس کی نقل اتارو گے، اس کی مشابہت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہو جائے گی وہ تمہیں بھی بخش دے گا. بولے سو کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے تو یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے علماء کرام نے، دیکھیے کہ حاجی کیونکہ محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، خوب پسند کر رہا ہے، تو ان کی نقل کرنے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے ساتھ تمہیں بخش دوں گا. تو مجھے بتائیں کہ جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میری حبیب کی نقل کرو، بولے سبحان اللہ، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی نقل کرو، یہ تو واجب بھی چلتی ہے اور مستحب بھی آ جاتا ہے، سنت بھی آ جاتا ہے، تینوں قسم کی اتباع ہے نبی پاک نے اتباع کرتا، ہر قسم کی اتباع آتی ہے، کہیں واجب ہے کی شکل ہے، کہیں مستحب کی شکل ہے، کہیں سنت کی شکل ہے، کہ نفل کی شکل ہے، ہر شکل میں اللہ پاک نے اتباع کو رکھا ہے نبی رسول کے. تو فرمایا جس شکل کے اندر، کیونکہ مستحب تھی بات، یہ فرض نہیں تھی، جب ایک حاجی کی مستحب بات پہ نقل کرنے میں بخشش ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں نبی پاک کہ ایک واجب ادا کرنے میں سنت اس پہ کیا ادا ہوئی. تو کس قدر خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو ایک زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. جو انسان ایسا کام کرتا ہے، ان کا تو سال میں ایک دفعہ حاجی کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے مغفرت ہوگی، لیکن ایسا جو شخص جو اپنی زندگی میں ہر وقت نبی پاک کی سنت کے مطابق گزارتا ہے، وہ عورت وہ مرد، اس کو تو ہر وقت یہی اعلان ہوتا ہے کہ تجھے بخش دیا. تو اللہ کے حبیب ہے ان کی نقل، ایک تو حاجی کی نقل اور یہ انعام ہے، تو جو اللہ کے حبیب کی نقل کرے گا مجھے بتائیں اس کا کتنا انعام. ہر وقت اس کی مغفرت کے پیغام آتے ہیں آسمان سے. آپ نے ایک سنت ادا کی مغفرت پیغام، آپ نے ایک سنت ادا کی مغفرت کا پیغام، آپ نے ایک سنت ادا کی مغفرت پیغام. تو کتنی بدقسمتی ہے اس شخص کہ جو کر سکتا ہو سنت پہ عمل، اور یہ چھوڑ کے کہ مستحب ہے نفل ہے یا وہ ہے، تو اس کا تو ثبوت مل رہا ہے کہ ایک مستحب پہ اللہ تعالیٰ ایک حاجی کے نام دے رہے ہیں. تو ہمیں تو نبی کوئی بھی عمل چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلے اس کے ساتھ سنت کا لفظ آ رہا ہے بس، بھائی یہ نبی سنت ہے، مسواک کیوں کر رہے ہیں، یہ نبی سنت ہے. اس میں نہ جائیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، مستحب ہے نفل ہے یا واجب ہے، اس میں جانا، بس یہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے، سنت ہے، تو اس کو آدمی اس لیے ادا کر لے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی قسم کی یہ سنت کی اتنی محبت ہوگی، اتنی محبت ہوگی میری مغفرت ہو جائے گی. تو ایسے شخص کی ہر وقت مقصد کا انتظام ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے کہ جو واجب سنتوں کو چھوڑتا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. جو واجب سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ مرد یا عورت جو واجب ہے ان کو ترک کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت اللہ کے عذاب کا اعلان ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کہ جہاں اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ اس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے اعلان کرتا ہے ہر قدم پر. ایک سنت دیں گے مغفرت، ایک سنت دیں گے مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں. اسی طرح ایسی سنتیں جو واجب انسان کو ترک کرتا ہے ان سنتوں کو، تو اس پر اللہ کے غضب اور جہنم کے اعلان کیے جاتے ہیں. تو یہ کر رہا ہے کام, تو شرم نہیں آتی تو اس واجب سنت کو چھوڑ رہا ہے جو اتنے لازم ہے جس کے لیے عذاب ہے. تو ہمیں تو افسوس کی بات یہ ہے, صبح شام علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں الحمدللہ, واعظوں میں بتاتے ہیں, ہمیں تو اب تک یہی نہیں پتہ چلا کہ واجب سنتیں کون سی ہیں, مستحب کون سی ہیں اور دوسری سنت کون سی ہیں, ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ. کوئی آپ کی اس پہ عمل نہیں کرے, نہیں ضروری تو نہیں ثواب ہوگا یا نہیں ثواب ہوگا, ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی سن کی سنت کے ساتھ یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے. اس کی مثال یہ حاجی کی مثال ملتی ہے کہ مستحب پہ آپ کو بخشش کی جا رہی ہے, نہ حاجی آپ کا رشتے دار ہے نہ آپ کا جاننے والا ہے, مجھے بتائیں اس حاجی کی وجہ سے میری بخشش ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کی نقل کر رہا ہوں, میں نے اس کو جانتا کون ہے کون نہیں ہے, لیکن اس کو کون نہیں جانتا, اللہ اکبر, جس کو ذرہ ذرہ پتہ پتہ جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں. بولے سبحان اللہ, جس کی شان یہ ہو, سبحان اللہ, اس کی شان یہ ہو کہ نبی کریے تشریف لے جا رہے ہیں اور پتھر درود پڑھ رہے ہیں, پتھر درود جانتے ہیں, راستے کے کنکریاں جانتی ہیں, ہاتھ میں کنکریاں وہ درود پڑتی ہیں, درخت جھک کے سلام کرتے ہیں, جس کو اشارہ کرتے ہیں درخت جھومتا ہوا آ جاتا ہے کہ مجھے نبی نے بلایا. ایسے نبی کی ہم امتی بننے کے بعد سوچیں آپ, اتنے بڑے شیخ جو ذات کی نقل کر لیں ہمیں شرمائیں. میرے بھائیو, یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. جن کی شکوں پہ واجب نہیں ابھی تک آیا, واجب ہے یہ رکھنا, اگر یہ واجب نہیں آئی تو کسی بھی غم میں نہ رہیں آپ, کسی فکر میں نہ رہیں کہ کوئی عبادت آپ کے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی اس کے بغیر. یہ علماء کرام کے فتوے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. واجب کی طرح کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں آپ, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ پیغام ہے حج کا, حاجی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے دیا کہ اس کو میں اتنا محبوب کر سکتا ہوں, تو تم بھی خیال رکھو کہ کوئی بھی میرے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تم, تو یہ بری بات ہے, اچھا نہیں ہوگا. یہ سارے جو دن آتے ہیں, عبادات آتی ہیں, جیسے رمضان آیا, اب یہ آیا, پھر اب محرم آئے گا, اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر ہمیں جو چیزیں ریمائنڈ کراتے ہیں وہ دین کو تازہ کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشنز نہیں ہیں کہ آئے بھائی قربانی ہوگی, قربانی کھا لو بس آ گیا, تو وقت نماز پڑھ لو بس, کیا جی حج حج پہ جا رہے ہیں, نہیں, اس کے اندر جھانک کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دے رہے ہیں, اس کے اندر کتنی معرفت. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات باتیں میں نے عرض کی, آپ کو کتنے پیغام ملتے ہیں. تصحیح کا پیغام ملا کہ اپنے قلب کو صاف کریں, آپ بڑی اونچی چیز ہے, ملا ہی نہیں پیغام, کرنا چاہیے ہم کہ دنگ گند جو تم نے دل میں ڈالا ہے, دل تو تیرے اتنا بڑا ہے کہ طواف کرے دنیا تیرے آگے ارد گرد, تیرے آگے تو کوئی مکچھی بھی نہیں آتا, پر بھی نہیں مارتا, کوئی بندر بھی نہیں آتا کہ تجھے آگے سلام کرے. منا حال تو یہ ہے کہ تمام مخلوق تجھے جنات جانے, بڑی ہے ساری دنیا تجھے جاننی چاہیے, تیرا دل کی وہ کیفیت ہے جو اتنی بڑی ہے, میں آپ کو کش بتایا کہ اللہ کی بڑی کا. تو یہ تصحیح کا پیغام ہم یہاں سے ملتا ہے, اس کے بعد الحمدللہ اچھے اعمال کے انعام ملتا ہے, اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو کس طرح انعام کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں. راتیں وہی رات ہے لیکن رات کی قیمت کتنی بڑھ گئی, تو اللہ کو خلاص راضی کرنے کا پیغام ملتا ہے. تیسری چیز جو سب سے بڑی ملتی ہے, ہمارا تعلق نبی پاک کا کیسا ہونا چاہیے. کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن یہ سوچ, تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو آسن کو ناراض کرنے کے بعد وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے, نہ نماز سے راضی کر سکتا ہے, نہ کسی عمل سے راضی کر سکتا ہے. کوئی چیز نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ نبی پاک کو واسطہ نہیں بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کا. کھلے ہم سنت کو ترک کریں, آپ کی شریعت کے خلاف چلیں, اب بکواس مارتی پھریں, اور جناب کس کو سمجھ نہیں آتا کہ دین کا کون سی پوزیشن میں ہم آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے, اور یہ راتیں ایسی ہیں. اب یہ ہے سوچ لیں, دو چیزیں مل رہی ہیں ہمیں, یہ ذی الحجہ کو یا 10 راتوں کو, یہ 10 دنوں کو خوبصورت بنا لیں. آپ یہ بھی سوچ لیں کہ سب سے افضل چیز جو راتوں کے اندر کیا ہے, سبحان اللہ, سب سے خوش قسمت وہ انسان ہے, وہ عورت ہے, وہ مرد ہے جو آج کی شب جمعہ پر, یہ پہلی شب جمعہ ہے ذی الحجہ کی, اور اس 10 دن کی پہلی, شاید اس کے بعد شاید آئے گا تو وہ تو عید ہوگی میرے خیال, اس عید کی رات ہوگی, بڑی زبردست رات ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ اس دن میں ہمارا ذکر ہوگا. بولو سبحان اللہ, کتنا ثواب ملا ہے, کتنی بڑی بات ہے, کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا. تو اب یہ کیا ہے, ہمیں آج چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, ورنہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دنوں کو ضائع کیا ہے, بڑی بڑی گھڑیوں کو ضائع کیا ہے. آج اس بات کو سمجھ جائیں, سب سے افضل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جھکیں اور آب زمزم سے اپنے قلب کو دھوئیں. وہ آب زمزم میں نے بتا دیا کہ آنکھوں سے دو آنسو نکل آئے اللہ کی سامنے کہ ہم نے گناہ کی, ندامت کی, تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا ہے, نمازوں کو چھوڑا ہے, اور بہت بہت گندے گندے ہم نے کام کیے ہیں. بس اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما. جیسے ہی الحمد للہ ہاتھ اٹھائیں گے, ذوالحجہ کی راتیں ہیں یہ, اللہ کا وعدہ ہے سبحان اللہ کہ تو ہاتھ اٹھائے گا میں تیری معافت کر دوں. تب تو کام بننا ورنہ بھیا وہی باتیں وہی دن ہے, بس منا کے چلے جاتے ہیں ہر چیزوں کو. آج یہ منا لیا, کل وہ منا لیا, جی پرسوں وہ رات منا لی, پرسوں یہ منانے والی بات نہیں ہے دوستو. یہ تو اللہ کو منانے والی رات ہے, نفس کو نہ منائیں اللہ کو منائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو توفیق دے.